الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. 23 پارے میں سے سورہ زمر کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پچھلی مرتبہ آیت نمبر 10 پر ہی تفصیلاً گفتگو ہوئی تھی جس میں ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ بھی آیا تھا اور صبر کے حوالے سے تفصیلاً ہمارے سامنے کچھ گفتگو آئی تھی. آج آیت نمبر 11 سے مطالعہ شروع کریں گے سورہ زمر کی, اور اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے کہ عبادت اور اطاعت صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہو اخلاص کے ساتھ, اس موضوع کا ذکر بھی اگلی آیات میں آئے گا. پھر اہل باطل ان کا انجام جہنم کی آگ میں اور اہل حق ان کا حسین انجام جنت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ پہلے برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اور دوسرے حسین انجام کا ہمیں مستحق بنائے. ان دو نتائج کا ذکر بھی آگے کی صورت آیات میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. آیت نمبر 11 ہے, سورہ زمر کے ارشاد ہوا کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انی امرتو بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں مخلصا لہ الدین اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہی موضوع سورت کے شروع میں آیا تھا, دوبارہ اس مقام پر بھی آ رہا ہے کہ اطاعت ہوگی اصلاً اللہ سبحانہ وتعالی کی اور عبادت ہوگی اللہ کی اخلاص کے ساتھ. تو اپنی اطاعت کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کی روش اختیار کرو. ہاں, اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا بارہا ذکر آتا ہے اور یہ دونوں بریکٹ ہو کر آتی ہیں. یعنی اللہ کی اطاعت اسی وقت ممکن جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت, یہ ذکر آ چکا ہے کئی مرتبہ, اور وہ روایت بھی سامنے رہے ابو داؤد شریف کی کہ جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں کہ جس سے یا جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں جی لوگ ناراض ہو جائیں گے اگر ہم ایسا نہ کیا ویسا نہ کیا اور لوگوں کا کیا ہوگا, تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں اور اللہ کا کیا ہوگا. تو یہ ہے اصل سمجھنے کی بات کہ بقیہ ساری اطاعتوں کا معاملہ اور تعلیمات کا معاملہ اور احکامات کا معاملہ اور تقاضوں کا معاملہ وہ نیچے ہے, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت وہ اوپر رہے گی. آگے فرمایا کہ وہ عمر تو اور مجھے حکم دیا گیا لئن اکون اول المسلمین کہ میں اول اول مسلم ہو جاؤں, میں مسلمانوں میں سے پہلا ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا بات ہے؟ یہ وہی انداز ہے جو سورۃ البقرہ کے آخر میں آتا ہے کہ آمن وصول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, رسول علیہ السلام ایمان لائے اس پر جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا, والمؤمنون اور ایمان لانے والے بھی. پہلے خود اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایمان لانے کا ذکر ہے کہ رسول ایمان لائے اس سب کچھ پر جو ان پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا, والمؤمنون اور ایمان والے بھی ایمان لائے ہیں اہل ایمان مسلمان. اسی طریقے پر جب اللہ کی فرما برداری کی روش کا تذکرہ آ رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ وہ اُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں مسلمین میں سے اول ہو جاؤں, پہلا پہلا مسلم ہو جاؤں, پہلا پہلا فرما بردار ہو جاؤں. تو ایک تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی کا ذکر بھی ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہوگا جو اللہ کی فرما برداری کی روش پر ہو اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو, مگر آپ علیہ السلام سے بھی کہلوایا گیا. اور پھر ہم سے بھی تقاضا کیا ہے کہ ہم بھی اللہ کے مسلم ہوں, ہم بھی اللہ کے فرما بردار ہوں, اور ہمارا اولاً اور اصلاً تعارف بھی مسلمان والا ہونا چاہیے. جیسے کہ قرآن حکیم میں بعد میں ہم پڑھیں گے سورہ حامیم السجدہ جس کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے, سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 میں ذکر آتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ مسلمین. اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور اس نے عمل بھی کیا نیک. وقال اننی من المسلمین, اور اس نے کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. یہ دو الگ الگ باتیں. بہرحال ایک ہے ہمارا مسلمان اپنے آپ کو کہنا یا کہلوانا, اور ایک ہے واقعتا مسلمان بننا. دو الگ باتیں. جیسے بارہا وہ ذکر ساتھ جملوں میں آتا ہے کہ ایک ہے اللہ کو ماننا اور ایک ہے اللہ کی ماننا, یہ دونوں باتیں ضروری ہیں. تو ہمارا تعارف بھی مسلمان والا ہو. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا, رسول اکرم علیہ السلام سے کہلوایا کہ وہ مسلم تھے. اللہ نے پیغمبروں کی دعائیں نقل کی ہیں, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں. خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر ہو رہی تھی اس وقت, دعائیں ہو رہی ہیں. سورہ البقرہ میں ذکر آتا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دیجئے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, ان سے بڑھ کر کس نے اللہ کی فرما برداری کی روش اختیار کی ہوگی؟ اور وہ بھی انتہائی معاملہ سورہ صافات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے خواب ہی میں دکھایا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار. اور قرآن کا بیان ہے کہ فلما اسلما, دونوں اسلام کی روش پر آ گئے. کیا مطلب؟ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار بیٹے کو, اور بیٹا باپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے تیار. وہاں بھی لفظ آیا اسلما, دونوں نے اسلام کی روش اختیار کی. تو یہ تو پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ اللہ, اور دعا ان کی نقل ہو رہی کہ اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا دیجئے. اب آج دیکھیں آج ہمارے تعارف کیا ہیں. آج ہمارا تعارف ہے کہ ہم مہاجر ہیں, ہم سندھی, ہم بلوچی, ہم پنجابی, ہم پٹھان ہیں. یہ مصیبت بھی بن گئی ہمارے لیے, مجبوریاں بھی بن گئی ہمارے لیے کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے, تو ہم نے یہ نعرے بھی لگانا شروع کر دیے. اور بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ اسلام کی بنیاد چھوڑیں گے تو پھر یہ نعرے لگیں گے. سیدھی سی بات. پھر پانچ صوبے کیا, پچاس صوبے بھی منائیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس سے کہ اس سے زیادہ زبانیں بولنے والے اس پاکستان میں رہتے ہیں. لیکن آج ہمارا تعارف تو پہلے یہ ہے. پھر ہمارا تعارف کیا ہے, ہم بریلوی ہیں, ہم دیوبندی, ہم اہل حدیث ہیں. اور اب تو ہماری مسجدوں پر ٹیگ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر کیونکہ فرقہ واریت کے اور مسلک پرستی کے مسائل ہیں تو پھر رجسٹریشن بھی باقاعدہ ہوتی ہیں, اور ہم ٹیگ بھی لگاتے ہیں فلاں مکتب فکر کی, فلاں مکتب فکر کی, فلاں مکتب فکر کی. سر آنکھوں پر اگر یہ مکتب فکر تک معاملہ رہے اور دل وسیع ہو کہ بہرحال یہ تمام معروف مکاتب فکر یہ مسلمانوں کے مکاتب فکر ہیں, ایک اللہ کو, ایک رسول کو, ایک کتاب کو, ایک قرآن کو, ایک دین کو ماننے والے, علمی اختلاف ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ہم اپنے اپنے کسی جماعت کو اور اپنے اپنے کسی مکتب فکر کو ہی کل اسلام سمجھ لیں, یہ مسئلہ خراب ہو گیا. یہ آج مصیبت ہمارے معاشرے کے اندر. ہمیں کالج یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے, دنیا جہاں کی بہترین بات اسلام کے تعلق سے رکھنے ان کے سامنے, اگلا سوال آپ کون سے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. یہ اس وقت ہماری یوتھ کا مسئلہ بتائیے. اور اسی شہر میں, کراچی میں, پاکستان میں 2-3% غیر مسلم بھی رہتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں, ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر. اور ان کو اگر سمجھ آ جائے اور اسلام قبول کرنے کو تیار ہو تو اگلا سوال کرتے ہیں کون سے مسلمان بنے. بتائیے, دیوبندی مسلمان بنے, بریلی مسلمان بنے, اہل حدیث مسلمان بنے. اب بتائیے ہم کیا جواب دیں ان کو. یہ ہے مسئلہ ہمارا اس وقت. پیغمبروں سے تعارف کرایا جا رہا ہے مسلم, اعلان بھی اور عمل بھی ان کا یہی تھا. ہمارا تعارف بھائی مسلمان اصلاً, بقیہ باتیں سب نیچے ہیں. باقی مکاتب فکر ہو, ڈیفنس آف اوپینین ہو, مکاتب فکر, سب آنکھوں پر, سر آنکھوں پر, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میرا تعارف یہ نہیں کہ میں دیوبندی ہوں, میں بریلوی ہوں, میں اہل حدیث ہوں, میں فلا ہوں, میں فلا ہوں, یہ سب نیچے ہے. میرا اصل تعارف یہ کہ میں مسلمان ہوں. بہرحال یہ بات ہمت کم ہی لوگ آج کل کر پاتے, اس کے کرنے کی کرنا یہی پڑے گا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کی مجھے بتائیے نجات کے لیے کیا یہ دلیل ہے کہ میں دیوبندی ہوں تو میں نجات پاؤں گا, میں بریلی ہوں تو میں نجات پاؤں گا, میں فلا مکتب فکر کا ہوں تو میں نجات پاؤں گا؟ نہیں. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, پڑھ چکے بھی, قرآن کہتے ہیں وہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا. من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی روش لے کر آئے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. قرآن تو یہ بتا رہا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ تو یہ بتا رہا ہے. من احب السنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, ترمذی کی روایت. جس سے میری سنت میرے طریقے سے محبت کی, اور پورا طریقہ پوری سنت بھی زندگی بھر کی سامنے ہو, جس سے میری سنت میرے طریقے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ملک سے باہر چلے جائیں جہاں مسلمان آباد ہیں, مصیبت پڑ گئی ہے, وہاں بھی یہ جھگڑے چل رہے ہیں, تو ہم کیا غیر مسلموں کو پیغام دیں گے؟ اگر ان کو اسلام قبول کروانا چاہیں گے تو وہ سوال کرے گا کون سا اسلام قبول کرے گا؟ خدا را اس کے حوالے سے حساسیت ہو. الحمدللہ 10 سال ہو گئے جگہ پہ کم و بیش, یہی بات ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں. کہ بھائی دلوں کو وسیع کریں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ تعارف اصلاً ہے, بقیہ ہمارے تعارف نیچے ہیں سراخوں پر, لیکن وہ سب نیچے ہیں, ہمارا اصل تعارف یہ کہ ہم مسلم ہیں, ہم اللہ کے بندے اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کے امتی ہیں, ان کے نمائندے ہیں, یہ ہمارا اصل تعارف. یہ اللہ پیغمبروں سے قرآن میں کہلوا رہے ہیں, ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ یہ کہلوا رہے ہیں, اور آج ہم کھڑے ہو کر فلا فلا نعرے لگا کر اپنے تعارف لوگوں, اپنی آئیڈینٹی لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کریں تو سوچیے ہم کہاں کھڑے ہیں اور اللہ کا کلام ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے. قل و امرتو, اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہروایا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا, لئن اکون اول المسلمین, کہ میں اول اول مسلم ہو جاؤں. تو ایک تو اعلان بھی ہو کہ ہاں ہم مسلمان ہیں, دوسرا طرز عمل بھی یہ ہو کہ ہم مسلم ہو واقعتاً. مسلمان ہونے کے معنی فقط کلمہ پڑھ کر چند اعمال انجام دے کر مطمئن ہو جانا نہیں. قرآن کا تقاضا تو یہ بھی ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے, اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے, تو ہر وقت مسلم رہو, ہر وقت مسلمان رہو, ہر وقت اللہ کی اطاعت گزار رہو, تاکہ جب موت آئے تو اسی اسلام کی روش پر آئے. یہی جنازوں میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام وما توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ اسلام کی حالت پر زندہ رکھ. وہ جانے والا بھی بتا کے جا رہا ہے نا کہ بھائی تم بھی میرے پیچھے آؤ گے, آج تم میرا جنازہ پڑھو کل تمہارا بھی پڑھا جائے گا, تو دعا کر رہے ہیں اے اللہ جس کسی, وہ تو چلا گیا جانے والا, یہ دعا تو آپ کے میرے لیے بھی ہو رہی ہے, اے اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ اسلام کی حالت پر زندہ رکھ, اور اے اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے موت دے وفات دے اس کو ایمان کی حالت پر وفات دے. یہ ہے پوری زندگی کا اسلام. بارہا گفتگو بہرحال ہوئی ہے, تو ہمارا تعارف بھی ہے کہ ہم مسلم ہیں, اور ہمارا طرز عمل بھی یہ ہو کہ یہ مسلمان ہے. جیسے حدیث بارہا پیش کی گئی جامع ترمذی کی روایت, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. بارہا بات ہوئی ہے اس پر, الحمدللہ. مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے, اس کی گفتگو, اس کا کردار, اس کے اخلاق, اس کے معاملات, اس کا لین دین, اس کے شب و روز, اس کا گھر, اس کا باہر کا معاملہ. اسی طرح میں عرض کیا کرتا ہوں کہ امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہوں. یہ اتنی بھاری بات ہے, آج ہمیں دیکھ کر لوگوں کو کون یاد آ رہا ہے بھائی, اور کیا یاد آ رہا ہے, غور طلب بات ہے. فرمایا کہ وہ امرت لی ان اکون اول المسلمین, اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں صحیح ہو جاؤں, اول اول مسلم فرما بردار ہو جاؤں. قل, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے, انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, بے شک میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. اللہ اکبر, یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے, جو خاتم الانبیاء بھی ہیں اور معصوم ہیں, خطاؤں سے بالکل پاک ہیں, باقی جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہے آپ علیہ السلام کا, بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر, اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ان سے کیا کہلوایا جا رہا ہے, یہ اللہ کے رسول کی عاجزی کا بیان, اور یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. قل, اے نبی علیہ السلام فرمائیے, انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, بے شک میں تو ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاؤں گا میں. یہ اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, امت کی تعلیم کے لیے. امت کو بڑے دن کے اس بڑے عذاب کا کتنا خوف ہے, اس بڑے عظیم دن کے عذاب کا کتنا خوف ہے. اللہ کے رسول تو معصوم, ہمارا حال ہمیں پتا, ہم سے زیادہ ہمارے اللہ کو, ہمارے رب کو پتا. کبھی وہ قیامت کی پیشی ہمیں رلاتی ہے, کبھی جہنم کا عذاب, اس کی آگ وہ ہمیں رلاتی ہے. توجہ طلب بات, اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے میں تو ڈرتا ہوں بھائی, ہم سوچے جو امتی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا, قبر کے تعلق سے بھی, حشر کے تعلق سے بھی, میدان حشر میں کھڑے ہونے کے تعلق سے بھی, اور جہنم کی آگ اور اس کے عذابوں کے تعلق سے بھی. کس کس طرح قرآن ہمیں ڈراتا ہے جرائم اور گناہوں پر عذابوں کے حوالے سے, کس کس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں ہمیں ڈرایا, خبردار کیا جرائم اور گناہوں کے عذابوں کے حوالے سے. وہ معصوم ہو کر یہ فرما رہے ہیں, اللہ ان سے کہلوا رہے ہیں, اور ہمارا طرز عمل کیا ہے خوف کے حوالے سے, غور طلب بات ہے. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی, پھر سورت کا مرکزی موضوع آ رہا ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اپنی اطاعت کو اسی اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. عبادت اللہ کی وہ 24 گھنٹے کا معاملہ، اطاعت سب سے بڑھ کر اللہ کی اور اخلاص کے ساتھ اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے بقیہ ساری اطاعتیں نیچے، ماں باپ کا حکم ہو، استاد کا حکم ہو، باس کا حکم ہو، حکمرانوں کا حکم ہو، فلاں کا تقاضا، فلاں کا قانون، یہ سب نیچے رہے گا، اللہ کے حکم کے نیچے رہے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نیچے رہے گا تو ٹھیک ہے، لیکن خالصتاً اصلاً عبادت اللہ کی، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے فَعَبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کر لو، پھر یہ تمہارا مسئلہ ہے، یہ اختیار اللہ نے دے رکھا ہے، اما شاکروں اما کفورا، سورہ دہر کے شروع میں آتا ہے، اللہ نے زندگی امتحان کے لیے دی، جو چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرے، جو چاہے ناشکری کی روش اختیار کرے، جو اللہ کی توحید پر کار بند ہو کر اللہ کا اطاعت گزار بننا چاہے بن جائے، اور جو نافرمانی پر اڑا رہنا چاہے اڑ لے، کیونکہ دنیا امتحان کے لیے، کل نتائج سامنے آ جائیں گے، تو یہ دو ٹوک انداز فَعَبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تم اس اللہ کے سوا جس کی چاہو بھی پرستش کرو، تم اپنا خود ہی معاملہ دیکھ لو گے کل اللہ کے ہاں۔ اگلی بات ہے گھرانوں کے حوالے سے، سب سے بڑھ کر خسارہ کن گھرانوں کا ہوگا، فرمایا قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے بے شک خسارے میں تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا ہوگا، الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی سب سے بڑا واضح خسارہ ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن حکیم ہم سب مانتے ہیں الحمدللہ، اللہ بتا رہے خسارہ سب سے بڑا کون سا ہے، خسارے ہماری نگاہوں میں بھی 70-80% علاقے میں بجلی نہیں تھی، خسارہ ہو گیا ہوگا کچھ نہ کچھ، اور بعض اوقات فریج اڑ جاتے ہیں ہمارے اور اپلائنسز اڑ جاتے ہیں، خسارہ ہو گیا جی چند ہزار روپے کا، آگ لگ گئی فیکٹری میں چند لاکھ کا خسارہ ہو گیا جی، جاب چھوٹ گئی خسارہ ہو گیا کیا کریں جی، گھر لٹ گیا خسارہ ہو گیا، بجا ہے نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس، کوئی اس میں کوئی شک نہیں، سارے خسارے ہیں، مگر کب تک کے خسارے، بندہ 2 فٹ نیچے گیا خسارہ ختم، جو قبر میں لیٹا ہوا اس کو کیا پتا کہ آج بجلی تھی کہ نہیں تھی کراچی، اس کو کیا خبر کہ اس کے پیچھے والوں کے گھر لٹ رہے ہیں، اس کو کیا خبر بےچارے کو۔ یہ اصل نقطے کی بات، اور ہم سب جانتے ہیں اس بات کو الحمدللہ، کو میں نئی بات تو نہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی ہمارا عمل ہے، کل کے خسارے کے حوالے سے ہم ہیں کتنے فکر مند، اور وہ خسارہ جس کو اللہ خسارہ کہے اس سے بڑھ کر خسارہ ہو نہیں سکتا، اس خسارے کے بارے میں آج امت کس قدر حساس ہے، سیریس ہے، سنجیدہ ہے، فکر مند، یہ ملین نہیں بلین ڈالر کوشچن ہے، کیا ہم اس خسارے کے بارے میں سیریس ہیں؟ یہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، سب سے بڑھ کر خسارے میں وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل گھر والوں کو خسارے میں ڈالا ہوگا قیامت کے دن، الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ سب سے بڑا واضح خسارہ ہے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ، آج ہمارے گھروں میں کیسے نقشے ہیں، الحمدللہ بہت اچھے بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عمومی بات تو سب کے لیے ہوگی، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہوگی، کیسے نقشے آج ہمارے گھرانوں کے، آج ہمارے گھرانوں میں ترجیحات میں کیا شے اوپر ہے، کیا باتیں اوپر ہیں، کہاں اپنی فیملی کو کل ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بہت ہمارے ویژن ہوتے ہیں، مشن ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، ٹارگیٹس ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کو، کوئی آج ایک چھوٹے فلیٹ سے بڑے فلیٹ میں جانے کے لیے فکر مند ہے، ٹھیک ہے بھائی کر لے حلال طریقے پہ، کوئی مسئلہ نہیں، فلیٹ سے بڑے بنگلے میں جانا چاہتے ہیں، چھوٹے بنگلے میں جانا چاہتے ہیں، اس سے بڑے میں جانا چاہتے ہیں، آج کل زیادہ چارم ڈی ایچ اے کا اور بہجے ٹاؤن والوں کا چل رہا ہے، آپس میں کوئی جھگڑا بھی ان کا چل رہا ہے، وہ بھی سمٹ جائے گا نمٹ جائے گا، کوئی ملک سے باہر جانے کے لیے سیٹل ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، یہ سب کچھ تو ہے، اس کے بعد خود اس کے بعد اصل تو یہ مسئلہ، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جس پر قرآن توجہ دلاتا ہے۔ میں عجیب ایک بات عرض کروں آپ کے سامنے، قرآن حکیم میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ بڑے بڑے گھر بناؤ اپنے گھر والوں کے لیے، حالانکہ ضرورت ہے بنا لیجئے گا، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بحث طلب بات نہیں ہے، دیکھیں قرآن اس پہ توجہ نہیں دلاتا، کپڑے کا کسی انداز سے ذکر آتا ہے وہ عدت کے معاملات میں، اس کا میں حوالہ نہیں دے رہا، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بچے بیمار ہو جائیں تو دوا کا اہتمام کرو، ہر کوئی کر رہا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں، بچوں کے کھانے پینے کا اہتمام کرو, ہر کوئی کر رہا ہے, بتانے کی ضرورت ہی نہیں, وغیرہ 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 وغیرہ. قرآن نہیں بتا رہا. ہاں حدیث یہ ضرور بتاتی ہے کہ جائز طریقے پر اپنے گھر والوں کی دنیا کی حاجات بھی پورا کریں, جائز حاجات کو تو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی, کوئی شک نہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ اس قرآن حکیم اس پہ توجہ نہیں دلائی. کیوں, ہر کوئی کر رہا ہے, قرآن نے کس پہ توجہ دلائی؟ یا تو یہ مقام دیکھ لیں, یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 15 ہے, خود بھی پڑھ لیجئے, مطالعہ کیجئے. اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں قرآن نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, بڑے سخت مزاج فرشتے اللہ نے اس جہنم پر مقرر کیے, کوئی نرمی ان کے دلوں میں نہیں, ان کا کام ہی عذاب دینا ہے, کوئی شفقت کوئی نرمی ان کے دلوں میں نہیں رکھی, اور ان کا کام ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا, اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کو عذاب ہی دیں گے وہ فرشتے. اللہ تعالی ہمارے گھر والوں کو, ہم سب کو جہنم کی آگ اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. یہ ذمہ داری اس پہ قرآن توجہ دلاتا ہے. پچھلی بات آپ کو بہت عجیب لگی ہوگی, نہ کپڑوں کا ذکر آ رہا ہے, نہ دوا کا ذکر آ رہا ہے, نہ مکان کا ذکر آ رہا ہے, نہ بیمار ہو تو دوا لے کر آؤ, کوئی ذکر نہیں. اس سے کہ یہ وہ ہمارے اندر نیچرلی بات رکھی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر کرنے ہی کرنے, ہر آدمی کر رہا ہے, اسی میں لگا ہوا ہے. جس کو انسان فراموش کر بیٹھا ہے یا فراموش کر جاتا ہے, قرآن اس پہ توجہ دلا رہا ہے. اب اللہ کے رسول کے گھرانے میں چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں سے ایک دو مثالیں لے لیتے ہیں. کسی زوجہ نے دوسری زوجہ کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا, اس کا قد تو چھوٹا ہے, بس ایک زوجہ نے, نامی آپ کے سامنے رکھ رہے, ایک زوجہ نے دوسری زوجہ کے بارے میں کہا اس کا قد تو چھوٹا ہے, رسول اللہ کے سامنے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ تو اس طرح کے جملوں کو خاطر میں نہ لائیں بلکہ اس سے بڑی بڑی باتیں شاید ہم پی جائیں. اللہ کے رسول نے پورا نوٹس لیا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ جاؤ تم اس سے معذرت کرو, تم اس سے معافی مانگو, ایک تو تم نے غیبت کر ڈالی, غیبت چھوٹا قد ایک چھوٹا سا جملہ ہے, اور دوسرا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اتنی بھاری بات نکالی ہے زبان سے, اس جملے کو اگر سمندر کے پانی میں گھول دیا جائے تو سمندر کی کڑواہٹ بھی کڑوی ہو جائے, اور سمندر کی کڑواہٹ بھی اور کڑوی ہو جائے اگر اس ایک جملے کو سمندر کے پانی میں گھول دیا جائے. جاؤ معذرت کرو, معافی مانگو اس سے جا کر. یہ نوٹس لیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے. یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا طرز عمل اپنے, حالانکہ اس سے پیارا گھرانہ کہاں ہوگا, مگر بہرحال ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں, ہیں تو انسان, کبھی زندگی میں دو چار ایسے معاملات ہوں گے تو ہمارے سامنے آ گئے تاکہ ہمیں یہ نمونہ بھی مل جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں کا کس طرح خیال رکھا ان کی آخرت کی فکر کرنے کے اعتبار سے. اور اس کروں سورہ عذاب ہم پڑھ چکے ہیں, عام مسلمان گھرانوں میں کچھ بلکہ کافی خوشحالی آ گئی تو امت کی ماؤں نے ایک جائز تقاضا سامنے رکھا نبی علیہ السلام کے کہ کچھ ہمارا بھی اہتمام ہو جائے, کچھ ہمارے گھر میں بھی آ جائے, اور یہ تقاضا ناجائز نہیں تھا. اللہ کے رسول نے ایک مہینے تک علیحدگی اختیار کر لی, تفصیل بھی واقعہ ہے, پھر آیت تخیر آتی, اختیار دیا جا رہا ہے. اگر تو اسی طرح زندگی گزارنی ہے جیسے رحمت للعالمین نے سادگی سے گزاری ہے تو میرے ساتھ رہو, ورنہ آؤ میں تمہیں تھوڑا بہت سامان دے کر فارغ کر دیتا ہوں, تم چوائس کر لو تمہیں کیا چاہیے. اور امت کی مائیں جنہیں اس امت کے لیے نمونہ بننا تھا, امت کی ماؤں نے کہا ہمیں اللہ چاہیے اور اللہ کا رسول چاہیے, ہمیں دنیا کا مال و اسباب نہیں چاہیے. اتنی سی بات پر کہ ایک جائز مطالبہ ہے, لیکن اس گھرانے کو نمونہ بننا تھا. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا چاہیے تو میں دے دلا کے فارغ کر دیتا ہوں, اور اگر آخرت سامنے ہے تو پھر اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا. یہ انتہائی مثال ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی سمجھایا بخاری شریف کی روایت میں, کلکم راعین وکلکم مسئول رعیتہ, ہر ایک تم میں سے راعی ہے, نگہبان ہے, ذمہ دار ہے, اور جو اس کی رعیت میں ہے ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. بس یہ نقطے کی بات یہ ہے, خسارہ دنیا کا کچھ نہیں ہے, ہے مگر آخرت کے خسارے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے. یہ نقطہ ہے سمجھنے کا. جب یہ نقطہ واضح ہوگا تو خطبہ کو تمہاری ترجیحات بدل جائیں گی. پھر ہمیں اگر جس طرح بچے کی انگریزی کمزور ہونے پر, میں معذرت کے ساتھ عرض کروں, میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کو حفظ پر سے اس لیے ہٹا دیا اسکولوں سے کہ بچوں کی انگریزی کمزور ہو رہی تھی. حفظ کرانا فرض نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے, انگریزی پڑھانا فرض ہے, ترجیح کیا ہے؟ کیونکہ انگریزی کمزور ہو رہی تھی تو حفظ سے ہٹا دیا. حفظ کرانا فرض نہیں ہے, مانتے ہم اس بات کو, انگریزی پڑھانا فرض ہے, ترجیحات کا مسئلہ ہے. اس کے اسکول میں مارکس کم آ رہے ہم پریشان ہیں, آخرت کے اعتبار سے اسکور کارڈ کہاں ہے اس کا دیکھ لیجئے. بس یہ دو تین چھوٹی چھوٹی مثالیں کہ بڑی بھاری مثال ہے. شادی بیاہ کے تعلق سے باتیں ہوتی رہتی ہیں, وہ فلاں ناراض نہ ہو جائے, فلاں ناراض نہ ہو جائے. ارے لوگوں کی ناراضگی کی فکر ہے, اللہ ناراض ہو تو ہوتا رہے, ترجیح کا مسئلہ ہے. اور انتہا درجے پر پھر وہ ایک ساتھی کہنے سیاسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. سیاسی بات تو نہیں, غیرت دینی کا تقاضا ہے. ہمارے لیڈروں کی شان میں گستاخی ہم سڑکوں پر آ جائیں گے, اللہ کی شان میں گستاخی پریشانی کوئی نہیں ہوتی. چیک کر لیجیے ترجیح کیا ہے آخر. یہ ہے نقطہ سمجھنے کا. جس کو جب جب یہ نقطہ واضح ہو جائے گا زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر وہ نظر آئے گا ہاں یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ دنیا کا بندہ نہیں ہے, اللہ کا بندہ ہے, یہ آخرت کا طلبگار ہے. یہ ہے نقطہ اصل میں سمجھنے کا. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ہاں جہاں یہ باتیں ہیں وہاں قرآن جنت کے نقشے بھی پیش کرتا ہے, جنتی فیملی کا نقشہ بھی پیش کرتا ہے, وہ بھی سن لیجئے تاکہ بات برابر ہو جائے, توازن ہو جائے. قرآن فرماتا ہے سورۃ الطور آیت نمبر 21 27 پارے میں, سورۃ الطور کی آیت نمبر 21 میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی, ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے. شرط کیا ہے؟ ماں باپ بھی ایمان پر ہوں, مراد ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی ہو, اور اولاد بھی ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہی ہے. فرمایا کہ ملا دیں گے اور عمل میں کمی نہیں کریں گے. علماء نے لکھا, سب کا اتفاق ہے, کئی مرتبہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی, کہ جنت کے درجات بہت سارے, کوئی اوپر ہوگا, کوئی درمیان میں ہوگا, کوئی نیچے ہوگا. اللہ تعالیٰ نیچے والوں کو اوپر لے جا کر, اوپر لے جا کر, اوپر لے جا کر, جو سب سے اوپر کوئی گھر والا ہوگا اس کے ساتھ اس فیملی کو ملا دیں گے. سبحان اللہ, نور اعلی نور تو یہ ہے نا. دنیا کی زندگی کتنی, 60-70-80 برس, اس سے زیادہ کہ اب تصورات ممکن نہیں عام طور پر. اور وہ زندگی کتنی, ہمیشہ کی, ادھر بھی جمع کر دیے, ادھر بھی جمع کر دیے. شرط کیا ہے؟ یہ ایمان کا رشتہ بھی ہو مضبوط اور ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل ہو, اللہ پوری فیملی کو جمع فرما دے گا. تو کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم سب سے پہلے تو خود جنت میں ہوں؟ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ماں باپ بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہوں؟ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہماری بیوی بچے ہمارے ساتھ جنت میں ہوں؟ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے ساتھ جنت میں ہوں, جن سے ہم محبتیں کرتے ہیں, جن کی ذرا سی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہے, ان کے بارے میں آخرت کے خسارے سے ان کو بچانا اور اپنے آپ کو بچانا ہم کوئی سیریس ہیں کہ نہیں؟ سیدھی سی بات ہے. یہاں تو بندہ حج کر کے بھی آتا ہے, 40 دن کے لیے گیا, 20 دن کے لیے گیا, بڑا پریشان رہتا ہے, میں گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں. حج جیسے سفر سے بھی واپس آتا ہے, بیوی بچوں کو دیکھتا ہے واپس آ کر خوش ہو جاتا ہے, ماں باپ کو دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے. سوچئے دنیا سے بھی تو جانا ہے, کیا وہاں پر ہم اپنے آپ کو جنت میں پائیں گے؟ پہلا سوال. اور اپنے گھر والوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے دوست احباب کو, قریبی رشتہ داروں کو, ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ وہاں پائیں گے یا نہیں؟ اور اللہ کی قسم بڑی پیاری بات ہے مفتی صاحب نے کہی, لوگ کہتے ہیں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں. اچھی بات ہے, ہر بندہ ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت مخلص ہیں, ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں, بالکل صحیح بات ہے. اللہ کے بندے چولہے کی آگ سے بچانے کے بارے میں, ہاں میں مخلص ہوں, میں بچاؤں گا ان کو, جل جائے تو جان لگا دوں گا ان کو بچانے کے لیے, اور پیسہ چاہیے ہوگا تو قرض لے کر علاج کراؤں گا. ٹھیک, جہنم کی آگ سے بات بچانے کے لیے کیا کرو؟ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ فکر ہے, کوشش ہے, محنت ہے. آر یو ریئلی سنسیئر اباؤٹ یور فیملی اور وتھ یور فیملی ممبرس؟ سوال ہے, کیا واقعی ہم اپنے گھر والوں سے مخلص ہیں؟ واقعتاً بہت بھاری بات کر رہا ہوں مجھے پتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. تو ان کے بارے میں ہم کس قدر فکر مند ہیں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچے, ہم بھی بچے, قرآن کہہ رہے, اور ہم اور وہ جنت میں ساتھ ہوں. تو وہ سورہ طور کی آیت نمبر 21 بھی مطالعے میں رکھیے کہ اللہ فرما رہے کہ ایمان والے ماں باپ ہیں, اولاد بھی ایمان پر ہے, اللہ فرما رہے ملا دیں گے, عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے. یہ ہے جنتی فیملی کا نقشہ, چوائس ہمارے پاس ہے. جیسے قرآن کہتے ہیں کہ اما شاکر و اما کفورا, چاہے شکر گزار بنو چاہے ناشکر بنو, اسی طرح چوائس ہمارے پاس ہے. کہاں ٹھکانہ بنانا چاہتے ہیں دیکھ لیں, چاہو تو جنت میں بناؤ اللہ محفوظ رکھے, چاہو تو جہنم میں بنا لو. دوسرے جملے کی معذرت کا میں نے معاف کرنے کی بات کی, اللہ معاف رکھے اس, یہ دیکھ لیں بھائی خدا کے واسطے. اب یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی اس کی اگلی آیت, خطرناک ترین ایک مقام ہے قرآن کا, خطرناک ترین مقام یہ قرآن میں. میں پھر اللہ کی قسم کھانے پر مجبور ہوں کہ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ بہت ڈراتے ہیں, اللہ کے بندو قرآن سے پوچھو قرآن میں اللہ نے کتنا ڈرایا, اور اللہ رحمان ہے. یہ ڈرائے بھی تو محبت کی بنیاد پر, اللہ نہیں پسند کرتا کہ بندے جہنم میں جائیں, تو اللہ نے ہمیں پہلے ڈرا دیا تاکہ ڈرو اور بچنے کی کوشش کرو. اب اگلی آیت ہے فرمایا, لہم من فوقہم ظلل من النار, ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے, آگ چھائی ہوئی ہوگی ہر طرف سے. ومن تحتہم ظلل, اور ان کے نیچے سے بھی آگ کی چادریں ہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ, ایک تو جہنم ہے ہی آگ والی, پھر اوپر سے بھی آگ اور نیچے سے بھی آگ, اور وہ بجھے گی نہیں. اور حدیث میں کہ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا 69 ٹائمز ملٹیپل ہے جہنم کی آگ, اس دنیا کی آگ سے 69 گنا 69 ٹائمز زیادہ ہے جہنم کی آگ, اللہ کے رسول نے بتایا علیہ السلام. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے سورہ ابراہیم میں پڑھیں کہ ان کے کپڑے گندھک کے ہوں گے جس سے آگ اور بھڑکتی ہے, یا تارکول کے. اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 56 میں کہ ایک مرتبہ جب کھال جل جائے گی تو دوبارہ کھال دی جائے گی تاکہ بار بار وہ جلنے کے عذاب کو چکھتے رہیں. تو نہ لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ مرے گا نہ جیے گا, سورہ اعلیٰ میں, نہ موت آئے گی بندے کو, نہ جل کر وہ ختم ہوگا, نہ آگ وہ بجھے گی, نہ وہ رکے گی. اور قرآن کہہ رہا اوپر سے بھی آگ ہوگی اور نیچے سے بھی آگ ہوگی. استغفر اللہ, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ قرآن کا بیان ہے, میں نے ترجمہ رکھا ہے آپ کے سامنے. اور ذالک یخوف اللہ به عبادہ, یہ ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. وہ اللہ جو رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, غفار ہے, عفو ہے, وہ اللہ ڈرا رہے, یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ڈرا رہے آج تاکہ بچنے کا اہتمام کرو, کل بچ جاؤ گے انشاءاللہ. اس ڈرانے میں بھی رحمت و شفقت ہے. یا عبادی فتخون, اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو, اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو. اللہ پکڑنے پر آئے تو کچھ چھوڑا نہیں سکتا. دنیا میں لوگ چھوٹ جاتے ہیں, بچ جاتے ہیں, فرار اختیار کر جاتے ہیں یا ہاتھ میں نہیں آتے, یہ دنیا والوں کی لمیٹیشنز کا معاملہ ہے. اللہ کی قدرت میں کوئی لمیٹیشن کا یا محدود ہونے کا تصور نہیں. اللہ فرماتا ہے یا عبادی فتقون, اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے, اللہ اپنا خوف ہمیں عطا فرمائے, اور آج جو مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کل کی اصل زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.